ركوع نمبر 12. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. دیکھتے ہیں ویسے کبھی یہ سورج کس کا کام کر رہا ہے؟ چاند, ستارے. روز ہزاروں انسان مر جاتے ہیں, سورج کو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ایک دن سورج نہ آئے تو کتنے انسانوں کو مشکل پڑ جائے. تو لہٰذا ان کے اوپر بھی غور کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر اور ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابے داری کرو, تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا اسی کی پیروی کریں گے. اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو. کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار, یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں, آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے, پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. ہم گو انہیں تھوڑا سا فائدہ دے دیں, لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکا لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے, تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے, لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہے. للہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. روئے زمین کے تمام درخت اگر کلمے بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور ہوں, تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک کو زندہ کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک چلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق, یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے, اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 12. اس کا عنوان کیا ہے؟ اسی کے ہو جاؤ. پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ناطے سے مختلف باتیں معلوم ہوئی. شروع میں یہ بات پتہ چلی کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کھلی اور چھپی نعمتیں اس نے انسان پہ عام کر دی. پھر وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں تین باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1, بغیر علم کے ہدایت اور بغیر روشنی بخشنے والی کتاب کے عمل کرتے ہیں. جب عمل کرنے کا کہا جائے تو باپ دادا کی تقلید کا اظہار کرتے ہیں. اور اگلی بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ تو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بلائے گا. اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں وہ کیسے ہیں؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس کو سونپ دو سب کچھ, حوالے کر دو, ہینڈز اپ. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گھر میں خدا نخواستہ کوئی چور آئے یا کوئی آئے اور ایک دم کہتا ہے ہینڈز اپ, پھر وہ ہمیں جو کہتے ہم کرتے جاتے ہیں. ہماری چابیاں لے لے, ہماری چوڑیاں اتروا لے, ہمارا مال لے لے. ہم خوشی سے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس وقت میری جان چھوڑ دو. یہ کیفیت محسوس کر سکتے ہیں؟ سب کچھ لے لو, جان چھوڑ دو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس وقت اپنی جان پیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان اللہ حشترا من المومنین انفسہم و اموالہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ دے دو مجھے, اپنی جان چھڑوا لو جہنم سے. یعنی دنیا میں تو ہم نہیں دیتے, قیامت کے دن اس چیز کا اظہار کریں گے کہ اللہ تو سب کچھ لے لے لیکن بس میری جان نہ چھوڑ دے. آج دنیا میں جن چیزوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, کل اپنے ہاتھ سے اتار اتار کے دینا چاہیں گے لیکن وہ قبول نہیں کرے گا. پھر اسی طرح وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا کفر جو ہے وہ انسان کو, اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی جیسا کرے گا خود اپنے آپ کو ہی اس کے یعنی اہل کر رہا ہے. ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے, اسی کا ہونا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آج سے ہمارے پاس قرآن پاک کا آخری تھرڈ حصہ شروع ہو گیا, یعنی ون تھرڈ اگر کریں تو 21ویں پارے کے بعد تو اب بس آگے سے آگے ختم ہی ہونے کے دن ہے نا. تو اس میں آج کے پورے سبق کو پڑھاتے ہوئے میرے دل میں جو ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اخلاص. ابھی بھی نہیں چھوڑا, ابھی بھی اس کے لیے خالص نہیں ہوئے, ابھی بھی مصلحتوں میں پڑے ہو؟ نہیں. سب کا ڈر چھوڑو, سب کا خوف چھوڑو اور اس کے ہو جاؤ, اور اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے. رکوع نمبر 13 کو دیکھتے ہیں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور نشکرے ہوں. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ دے سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل کیا کرے گا. نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا. یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 13 جو سورۃ لقمان کا آخری رکوع ہے. اس کا عنوان کیا ہے؟ غیب کی کنجیاں. چابی کو کہتے ہیں کنجی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رویوں کی بات کی. مشکلوں میں پھنستا ہے, کشتیاں سمندروں میں ڈولنے لگتی ہیں تو رب کو پکارتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ بچا کے خشکی پہ لے آتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگتا ہے. اس بارے میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا, اس کا واقعہ مشہور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دے دی, کام اعلان ہو گیا, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں, لوگوں کو دین تھیں اور روکا تھا. تو انہی میں ایک اکرمہ بھی تھا جس کے لیے آیا تھا کہ اس کو پکڑا جائے گا ان کے لیے. تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلا اور جدہ کے راستے سے سمندر میں آ گیا, کشتی پہ بیٹھ گیا کہ میں بھاگ جاتا ہوں, جیسے اشتہاری مجرم ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ وہاں گیا اور بیچ میں جب کشتی آئی تو کشتی ڈولنے لگی. اس وقت اس دور کے رواج کے مطابق لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہاں تو وہ زمین والے خدا نہیں آ سکتے, لہٰذا اب اوپر والے کو پکارتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے بت جو ہیں وہ سمندر میں نہیں جا سکتے, تو لہٰذا انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا. اس وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی کہ یہی بات تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہر جگہ سنتا ہے. کہنے لگے جو یہاں نہیں سن سکتے پھر وہ خشکی پہ بھی نہیں سنتے ہوں گے. اپنے دل میں خیال لائے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا تو میں آگے نہیں اب واپس جاؤں گا. اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں سے نجات دی تو واپس پلٹے اور آ کے مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی چیز کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالص کر کے پکارتے ہیں لیکن عموماً دوبارہ پلٹ جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اس آیت کے اوپر کئی طرح سے نظر ڈال سکتے ہیں, کیا کبھی ایسا کوئی حالات تو نہیں آئے تھے کہ ہم نے خالص اللہ کو پکارا تھا, یہ کریں گے, کوئی نیکی کی بات کی, لیکن بعد میں جب حالات بدل گئے تو ہم نے مصروفیات کا نام لے کے اس نیکی کو چھوڑ دیا. کبھی بھی ایسا اگر ہوا تو فوراً اس نیکی کو کر لیں, ورنہ یقین کریں کہ بہت بڑا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے. بعض دفعہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یہ ہو جاتا ہے, پھر وہ ہوتا ہے تو پھر اتنی مصروفیات ہے, پھر شادی ہو گئی, پھر بچے ہو گئے, اب اس لیے نہیں کر پا رہے اس لیے نہیں کر پا رہے. تو جس طرح انسان دوسروں سے وعدہ کر کے اگر پورا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے, اس طرح خود سے اور رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں آیت نمبر 33 سے لے کے 34 آخری دو آیتیں, یہی آج کی آیات تدبر بھی ہیں. اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بات ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں بات ہوئی کہ اپنے رب کے غضب سے بچو. اس دن کوئی باپ بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. پھر کہا گیا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور شیطان کو یہاں دھوکے باز کہا گیا. بڑے سخت لفظ ہیں اس کے لیے, یعنی وہ بڑا دھوکے باز ہے, تم کو بھی دھوکے میں نہ ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آدم اور حوا کو بھی دھوکہ دیا تھا جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکلے تھے. آخری آیت میں پانچ باتوں کا ذکر ہے, اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں, یعنی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کون کون سی ہیں وہ اسی میں سے آپ لوگ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بعض لوگ ایسے ہی ہولتے رہتے ہیں, وہ اخبار میں چھپا ہے کہ فلاں دن فلاں ستارہ جو ہے زمین سے ٹکرائے گا اور قیامت آ جائے گی. سنی ہے کبھی ایسی خبریں؟ زمین گھومے گی, فلاں سیارہ ادھر سے ٹکرانے والا ہے اور بس یہ قیامت کا. اطمینان سے بیٹھیں کہ قیامت اپنے وقت پہ آئے گی, کسی کو بتا کے اور پوچھ کے نہیں آئے گی. دوسری چیز ہے کہ بارش برسے گی کہ نہیں. بعض دفعہ پورے اسباب بنے ہوتے ہیں بارش کے اور وہ بغیر برسے اڑ جاتے ہیں, اور بعض دفعہ بالکل آپ آرام سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور راستے میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں راستے میں. پھر تیسری چیز کہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اب یقیناً آپ کے ذہن میں دو سوال ہوں گے کہ آج کل تو پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ اور اس کے ذریعے. اس کے دو جواب دوں گی. نمبر ایک یہ کہ ایک خاص وقت کے بعد پتہ چلتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ پتہ چلتا ہے چند مشینوں کے لگانے سے. ایک علم ہے, فن ہے یہ بھی, اس میں کوئی بغیر مشینوں کے کوئی بتا کے دیکھے اور پھر وہ 100% ٹھیک ہو تو نہیں ہو سکتا, تو یہ مطلب اس بات میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, پھر اگلی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کل کیا کریں گے؟ کتنے پلاننگز ہوتے ہیں, کتنے منصوبے ہوتے ہیں, عین وقت پہ وہ کام نہیں ہو پاتا, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی, کچھ بھی سوچتے ہیں, کسی کو نہیں پتہ چلتا. اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ عافیت اور خیریت رکھے کہ کل کیا حادثہ ہو جائے, کل کیا مشکل ہو جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے. اور آخری بات کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت آئے گی. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں اس چیز کو تو میں سوچتی ہوں, آپ بھی سوچتے ہوں گے, میرا لئے موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر بندہ بہت سوچتا ہے. کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو موت کہاں آئے گی, کب آئے گی, کہاں ہوں گے, کس ملک میں ہوں گے, کس حالت میں ہوں گے؟
جی
عافیت کی آئے. اور کوئی آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے؟ عزت کی موت ہو. اور جی آپ تنویر جی, چلتے پھرتے آئے گی تو پیچھے لے روئیں گے کہ اچانک مر گئے. جی یعنی کسی کی اللہ تعالیٰ یعنی مختاجی نہ کرے. جس وقت اللہ کی رضا کا کوئی کام کرے پھر موت ہے. جی پیچھے آپ. جی محتاجی سے موت نہ آئے. ادھر سے بھی بتا دیں
جی,
نیچرل ہو, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ کوئی ایسا نہ ہو. جی آپ, نام مجھے نہیں یاد آپ کا, آپ بھی بتائیے.
طبعی موت ہو,
آسانی کی ہو. جی آپ نماز پڑھنے کے بعد آئے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں کرے وہ ظاہر ہے کہ بہتر ہوگا, لیکن ایک چھوٹا سا آپ کو اصول بتا دوں کہ عموماً موت اسی کام پہ آتی ہے جو ہم زندگی میں اکثر کرتے ہیں. کوئی موت ایک اچانک چیز نہیں ہے. ہم عموماً دنیا میں جن جگہوں پہ ہوتے ہیں نا, زیادہ چانسز ہے کہ وہیں ہوں گے تو موت آ جائے گی. بس اگر کوئی کثرت سے روزے رکھتا ہے تو امید ہے کہ وہ روزے کی حالت میں مرے گا. کوئی قرآن کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ امید ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی. اور کوئی بازاروں میں زیادہ گھومتا ہے تو امید ہے کہ موت بازار میں بھی آ سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کہے کہ گھر جاؤ تمہیں موت آئے گی. اگر کوئی کاروبار میں ہے, تجارت ہے, تو تجارت میں, یعنی جو کام ہم دنیا میں کثرت سے کرتے ہیں نا, اسی پہ موت آتی ہے. تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں نا کہ ایمان والی موت آئے تو اسلام والی زندگی اختیار کرنی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا والی موت آئے تو اللہ کی رضا والی زندگی کرنی ہے. یہ اچانک فیصلے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے انتظار برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یا اچانک نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں فلاں اچانک مر گیا, تو وہ شاعر کہتے ہیں اچانک کوئی نہیں مرتا, وقت نے کتنی پلاننگز کی تھی پھر وہ یہاں پہ پہنچا. تو لہٰذا اصل بات کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوں گے اسی حال پہ موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام کروائے زندگی میں, اور پھر قبولیت والی موت ہو, مدینہ کی موت, شہادت کی موت, جو اللہ چاہے, بس قبولیت والی ہو کہ جس کے ساتھ بس کل اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور بغیر حساب کے ہمیں جنت دے. مدینہ شہر میں موت کی حدیث میں آتی ہے کہ تمنا کرنی چاہیے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت ہے. جی مکہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے, مدینہ کے لیے ہے. اللہ کے نبی کو بھی تو وہیں آئی تھی. تو بہرحال یہ تھی سورت اللقمان, سورت سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے. الف لام میم. بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا, پھر عرش پر قائم ہوا, اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا, زبردست غالب, بہت ہی مہربان. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. جس نے نہایت خوب بنائی ہر چیز جو بنائی, اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی, پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی, جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی, پھر اسی نے تمہارے کان, آنکھیں اور دل بنائے, اس پر بھی تم تھوڑا احسان مانتے ہو. سچ ہے نا, کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے تو کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا ہوا ہے, پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے رکوع نمبر 14. اس کا عنوان کیا ہے؟ ملک الموت تمہاری گھات میں ہے، یا موت کا فرشتہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے. محسوس ہوتی ہیں اس کی نظریں؟ کھورنے والی بات ہے. کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کتنے دن رہ گئے ہیں؟ ایک ایک دن گن رہا ہے ہمارے آنے کا. کیونکہ جب کوئی چیز کسی پہ نظر لگا دیتا ہے نا، تو پھر اس کا ایک ایک منٹ کا حساب ہوتا ہے. سورہ سجدہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اور باتیں ہیں، اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور ساتھ ہی سورت ملکی. اور الحمدللہ میرا خیال ہے، مجھے صحیح تو نہیں آیا، لیکن ایک سال سے زائد ہو گئے کہ ہمارے روم میں رات کو اسی جگہ پہ، یعنی جہاں سے ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں، تو اس میں سورت سجدہ اور سورت ملک چلتی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ جو روز سنتے ہیں ان کو تو واقعی زبانی یاد ہو چکی ہوں گی، تو عادت بنا لیں. بہت ہی پیارے لفظ ہیں اور یاد بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اس رکوع میں شروع میں کتاب کی طرف سے تین باتیں ہوئیں. نمبر ایک، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو گھڑا نہیں کسی نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا. اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یہتدون. ہم کیا لیتے ہیں مقصد؟ یعنی اس میں کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت. چومنا چاٹنا یا اس کی قسمیں کھانا یا اس کے قول و اقرار لینا نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نو باتوں کا ذکر کیا اس پورے رکوع میں. نمبر ایک، آسمانوں اور زمین کے بیچ کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر کیا، اس کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، زمین و آسمان کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس کو سوچیں ذرا، کتنی بڑی ہے یہ دنیا. ہم ایک چھوٹے سے گھر کے معاملے دیکھ لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے کا گھر لے لیں تو کہتے ہیں مشکل میں پڑ گئے. سب نہیں دیکھا جاتا مجھ سے، شوق آتا ہے لیکن بندہ سنبھال نہیں سکتا، تھک جاتا ہے. کہاں اتنی بڑی دنیا! اور آپ ذرا سوچیں نا، تو آپ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اتنی بڑی دنیا، زمین، سورج، چاند، ستارے، پھر گلوب کو دیکھیں، سب کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو کتنی بڑی طاقت ہوگی. اور کیا کہتا ہے؟ ولا یؤدہ حفظہما. تھکتا بھی نہیں ہے. ہم تو سارا دن کام کر لیتے ہیں، رات کو سر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تھک گئے ہیں، اب دوا کھانے کی ضرورت ہے. تو اپنی کمزوری کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس پیدا کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، قیامت کا دن. پھر اسی طرح ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، زبردست اور رحیم ہے، اور اس نے جو بھی چیزیں بنائی خوب بنائی. سچ ہے نا، ہر چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ ایکسیلنٹ ہے، ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. اپنی شکل کو دیکھ لیں. آپ سوچیں اگر ہمارے کان یہاں کی بجائے ہمارے پیٹ پہ لٹک رہے ہوتے، ہونٹ ایسے اتنے پتلے ہونے کی بجائے اتنے موٹے موٹے ہوتے، ہم کیسے لگتے؟ آنکھیں یہاں کی بجائے پیچھے ہوتی، بالکل نہیں. قد ایک خاص ہے. آپ دیکھیے پیٹ، جسم، ہر چیز کا کتنا فاصلہ ہے. قد لمبا ہوتا ہے تو بازو بھی اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے بازو بھی ہماری ٹانگوں تک نیچے جا رہے ہوتے، کہاں رکھ کے سوتے ان کو، کیا حال ہوتا. کتنا پیارا ہے رب جس نے ہمیں اتنی پیاری شکل دی کہ ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اور کوئی کمی نہیں اس میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اس نے انسان کو اس کی تخلیق بتائی کہ دیکھو تمہیں کہاں سے پیدا کیا. ایک پانی کی بوند ہے، پھر روح پھونکی، پھر ماں کے پیٹ میں تمہیں تمہارے اندر جان ڈالی، اور پھر کان، آنکھیں، یہ سب کچھ دے دیا. اصل بات کیا ہے کہ اس سے یہ سمجھ جاؤ کہ تمہیں مر کے دوبارہ جینا ہے، اور لہٰذا اپنے آپ کو کبھی ملک الموت سے جدا نہ سمجھو. کسی نے محسوس کیے کبھی ملک الموت کی یہ نگاہیں تاڑ رہے ہمیں؟ آپ کو کبھی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ کوئی ٹکر ٹکر آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ پزل ہو جاتے ہیں نا، اٹھ جاتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا جہاں، تو کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو مسلسل دیکھتا رہتا ہے، یقین کریں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. یعنی انسان سوچتا ہے کہ کوئی بات غلط ہے، یعنی کہ یہ محسوس ہوتی ہے یہ چیز نا. لیکن موت کا فرشتہ ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے ٹک ٹکی باندھ کے. کیا پھر انسان ہر لمحے اپنے کام کو کرتے ہوئے، اپنی بات کو منہ سے نکالتے ہوئے محسوس نہیں کرے گا کہ میں کس طرح گھات میں ہوں؟ ایک شکار کرنے والا میرے گھات میں ہے، اور اسی کا نام پھر تقویٰ ہے کہ انسان ہر وقت پھر اپنے آپ کو سوچ کے اپنے منہ سے بات نکالتا ہے. اپنے اندر رب کی ملاقات کا شوق پیدا کرنا ہے. رکوع نمبر 15 پہ چلتے ہیں. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوں گے. محسوس کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو اس منظر کو لائیں کہ گناہ کر کے آنے والے رب کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے ہوں گے اور کیا کہیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. کیا یعنی جو نبی کہتے تھے کہ یہ دنیا ہوگی اور سب جہان, آج ہم نے دیکھ لیا, اب ہمیں واپس لوٹا. کہاں؟ اس دنیا میں ہم نیک اعمال کریں گے اور ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی آج واپس بھیج تاکہ دوبارہ دنیا میں جا کے کام کریں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے, لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو, ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون, ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون, کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے, اور تھے یہ وہ جو اور یہ ہے بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں, مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, لیکن جن لوگوں نے حکم کو نہ مانا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. بال یقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے باس عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور اس نے پھر بھی منہ پھیر لیا. یقین مانو ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. رکوع نمبر 15, اس کا عنوان کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہے. ابتدا رکوع میں مجرموں کی کیفیت کا ذکر ہوا, قیامت کے دن جو ان کی ہوگی سر جھکائے کھڑے ہوں گے. آپ ساتھ ساتھ اس کو تصور میں بھی لائیے. پھر اقرار کریں گے کہ ہم آج یقین کر چکے, واپس بھیج دو, اچھے عمل کریں گے. جواب ملے گا کہ نہیں, تم نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو بلایا, آج ہم تمہیں بھلا دیں گے. کہاں؟ جہنم میں ڈالنے کے بعد. جیسے آپ میں سے کوئی چولہے پہ کھانا رکھ کے اتارنا بھول جائے, اس طرح سے ظالموں کو آگ میں ڈال کے ہم بھی نکالنا بھول دیں گے, خود بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں. اس کے بعد ایمان والوں کی 6 باتوں کی بات ہوئی. نمبر 1, اس نظر سے سنیں گے کہ کیا واقعی ہمارے اندر یہ ہے. جب ان کو اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی ظاہری سجدے کی آیت آئے تو سجدہ بھی کرتے ہیں لیکن دل جھک جاتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے, اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. کس لیے؟ اس کے آگے جھکنے کے لیے, قیام کے لیے. خوف اور طمع کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں. کس کا خوف؟ جہنم کا خوف, اور طمع جنت کا. پھر جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور ان کے اعمال کی بنیاد پہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. پھر انجام کیا ہوا؟ ایمان والوں کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے, اللہ کی مہمانی ہے, اور فاسقوں کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب نکلنا چاہیں گے تو واپس وہیں دھکیل دیے جائیں گے. پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ آخرت کے عذاب کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عذاب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, آیت نمبر 21 کو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں, کیونکہ ادنا دنیا سے ہے. یعنی آخرت میں تو گناہوں پہ جو تکلیفیں آئیں گی سو آئیں گی, لیکن دنیا میں بھی آتی ہیں. لہٰذا وہ بندہ جو ان باتوں کو سن کے بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو نہ سنے تو وہ پھر ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک ظالم شخص ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ اپنے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا کرنی ہیں جن کا ذکر یہاں گزرا. ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر بستر بھی چھٹتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ترتیب کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ بستروں سے اٹھو, پھر رب کو پکارو, اور پھر خرچ کرو. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف ڈونیشنز دے کے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت پا لیں گے. نہیں, اس کے لیے پہلے اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, اپنی جان لگانی پڑتی ہے. جان نہیں دیں گے تو خالی مال کی بھی کبھی کبھی قدر نہیں ہوگی. اور جنت کے بارے میں یہ جو آیت ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے, کون سے؟ جو نیک ہیں, ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی کے دل میں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں گزرا. اور یقین نہ آئے تو یہ آیت پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین. جب قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کی سیر کرواتے ہیں نا, تو بندہ اس وقت دیکھ کے بھی یہ بات کہتا ہے کہ اللہ, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ جنت اتنی پیاری تو نے سجائی ہے تو میں نے جو نافرمانیاں تھوڑی کی بھی دنیا میں وہ بھی نہ کرتا, اور میں اس سے بھی اعلیٰ پاتا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس سے اور خوبصورت کون سا انداز ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی رغبت دکھائے گا. آج دنیا میں کسی کی چھوٹی سی چیز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں نا, تو چل پڑتے ہیں خریدنے کے لیے. کسی کو پہنی دیکھتے ہیں تو لینے چل پڑتے ہیں. جنت کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. نہ سوچ سکتے ہو, نہ دیکھ سکتے ہو, نہ تمہارے دل میں خیال آیا اور نہ تم نے اس کا سنا. کتنی پیاری ہوگی وہ جنت. کیا اب نہیں لگتا کہ ہمیں واقعی اس جنت کے خواب دیکھنے چاہیے؟ جس انسان کسی نئے گھر میں جانا ہوتا ہے تو اس کے خواب دیکھنے شروع ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے, شادی کے بعد کی زندگی کے خواب دیکھتا ہے. تو کم از کم ہم جنت کے خواب دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے یہ 6 کام بھی کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.